الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إن لكل شيء ثقالة، وإن ثقالة القلوب ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: وللجهاد في سبيل الله؟ قال: ولو أن تضرب بسيفك حتى تنقطع. یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں اور جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں. اتباع سنت کی صفت میں صحابہ کرام میں یہ بہت ممتاز تھے. وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے. یہ عنوان جو اختیار فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی عام احادیث سے ذرا مختلف ہے. عام احادیث جب صحابہ کرام روایت کرتے ہیں تو عام طور سے یوں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یعنی ایک بات کسی وقت ایسے ارشاد فرمائی. لیکن یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ کانا یقول، یعنی آپ یہ بات کثرت سے یہ بات فرمایا کرتے ہیں. ایک آدھ مرتبہ کی بات نہیں، بلکہ ایک سے زائد مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہ ان لکل شیء ثقالۃ، کہ ہر چیز دنیا میں ایسی ہے کہ کچھ دن گزرنے سے اس پر زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اس کو سیکل کرنا پڑتا ہے. ہر چیز کے لیے یہ بات فرمائی کہ ہر چیز ایسی ہے کہ اس میں کبھی نہ کبھی زنگ لگتا ہے اور اس کو زنگ سے صاف کرنا پڑتا ہے، سیکل کرنا پڑتا ہے، اجاگر کرنا پڑتا ہے. اب لوہے میں جو زنگ لگتا ہے، دھاتوں میں جو زنگ لگتا ہے، وہ تو زنگ ہی کہلاتا ہے، لیکن دوسری دنیا کی چیزیں جو ہیں ان میں ہم زنگ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن جو جو پرانی ہوتی ہیں وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں، میلی ہو جاتی ہے، میل چڑھ جاتا ہے، یا اور کوئی اس میں نقص واقع ہو جاتا ہے تو اس کی مرمت کرنی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اس کی سروس کرنی پڑتی ہے. صدقات اوپر حالم کرنی پڑتی. تو فرمایا کہ ان لکل شیء ثقالۃ, ہر چیز دنیا کی اس کے اندر کبھی نہ کبھی بوسیدگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں, میل جم جاتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے, اس کو دور کرنا پڑتا ہے کسی چیز کے ذریعے جس کو سیکل کرنا کہتے ہیں. پھر فرمایا وَإِنَّ سَقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, کہ دلوں کو جو زنگ لگتا ہے, دلوں پر جو میل چڑھتا ہے, دلوں میں جو نقص واقع ہوتا ہے, اس کا سیکل کرنا, اس کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے, ذکر اللہ سے ہوتی ہے. وَإِنَّ سَقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وما من شيء انجا من عذاب الله من ذكر الله, اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے نجات دینے والی کوئی چیز اتنی مؤثر نہیں ہے جتنا کہ اللہ کا ذکر مؤثر. صحابہ کرام نے جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا تو ولل جہاد فی سبیل اللہ, یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچانے میں کوئی چیز اتنی مؤثر نہیں ہے انسان کے لیے جتنا ذکر ہے, تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی اتنا مؤثر نہیں جتنا ذکر مؤثر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, یہ ذکر جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ مؤثر ہے, چاہے اس جہاد میں تم نے اتنی لڑائی لڑی ہو کہ تمہاری تلوار ٹوٹ گئی, جہاد میں اتنی لڑائی لڑی ہو کہ تمہاری تلوار ٹوٹ گئی ہو, اس جہاد سے بھی افضل ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. یہ ہے حدیث کا مضمون اور اس کا ترجمہ. دو باتیں اس میں ارشاد فرمائی گئی ہیں ذکر کے بارے میں. ایک بات یہ کہ ذکر جو ہے وہ دلوں پر لگ جانے والے زنگ کو دور کرتا ہے, اور پہلے یہ فرما دیا کہ جس طرح دنیا کی ہر چیز کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنا جتنا اس کو استعمال کرتے ہو اتنا ہی اس کے اوپر بوسیدگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں, وہ خراب ہونے لگتی ہے, میل چڑھ جاتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے. تو دلوں کا حال بھی یہ ہے کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتا ہے. زنگ کیا لگتا ہے؟ زنگ سے مراد در حقیقت ہے غفلت کا زنگ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے فکری کا زنگ. جب آدمی دنیا کے کام دھندے میں لگتا ہے تو دنیا کی چیزیں تو آنکھوں سے صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس کے آثار انسان کے جسم پر بھی محسوس ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ نظر آنے والی چیزیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں تو بس انہی کی فکر میں, انہی کے دھیان میں لگ جاتا ہے, پیسے کیسے کماؤں, پیسوں میں اضافہ کیسے کروں, لوگوں میں مقبولیت کیسے حاصل ہو جائے, لوگوں سے تعریف کیسے حاصل ہو, تعلقات ہیں, رشتہ داریاں ہیں, احباب ہیں, دوست ہیں, لذت کے اسباب ہیں. تو دن رات آدمی چونکہ ان میں لگا رہتا ہے تو دھیان انہی کی طرف لگ جاتا ہے, دن رات کی دھن یہی سوار ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کر لوں, کس طرح زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لوں, کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لوں. دن رات یہی دھن سوار ہے. تو یہ جو دھن لگی ہوئی ہے کس کو یہ دھن جو غیر اللہ کی دھن لگی ہوئی ہے اس کو زنگ سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی کو صوفیاء کرام غفلت کہتے ہیں، اللہ سے غفلت ہو، اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو. ارے یہ دل تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ تھی. اس دل کا اصل کام یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد اس میں بسی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا دھیان اس میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر اس میں موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کی دھن لگی ہوئی ہو. یہ کام، یہ دل اس لیے بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہم نے اس کو لگا دیا دوسری طرف، پیسے کی فکر میں، دولت کی فکر میں، دنیا داری کی فکر میں، لوگوں سے تعلقات کی فکر میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جائز تو بے شک کیے ہیں، تمہیں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے روزی کماؤ اور اپنے نفس کا، اپنے بھی بچوں کا حق ادا کرو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جائز تو کی ہیں، لیکن اس لیے کی نہیں کی کہ ان کو اپنے دل میں بٹھا لو اور ان کی دھن لگا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ. اس لیے نہیں کی تھی، یہ تو اس لیے کی تھی کہ تاکہ تمہاری ضروریات چلتی رہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمثیلوں کے بادشاہ ہیں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، دولت ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، بیوی ہو، بچے ہو، دوست احباب ہو، عزیز رشتہ دار ہو، یہ ساری دنیا جو ہے یہ اس کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں ہے. پیسے نہ ہو تو کھائے گا کہاں سے، مکان نہ ہو تو سر کہاں چھپائے گا، کپڑے نہ ہو تو اپنا بدن کیسے چھپائے گا. ضروری بھی ہے انسان کے لیے، لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی ضروری ہوتا ہے کشتی کے لیے. کشتی جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، کشتی کو اگر خشکی پر چلانا چاہو تو نہیں چلے گی. کشتی کو دھکا دینے کے لیے، کشتی کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور پانی بڑا مفید ہے اس کشتی کے لیے، لیکن اسی وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کہ پانی اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں رہے. پانی اگر اس کے دائیں بائیں ہوگا، آگے پیچھے ہوگا، تو اس کو دھکا دے کے چلائے گا، لیکن وہی پانی اگر دائیں بائیں سے ہٹ کر کشتی کے اندر آ جائے تو وہی پانی جو اس کو دھکا دے رہا تھا وہ کشتی کو ڈبو دے. تو فرمایا اسی طرح یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مال و دولت ہے اور عیش و عشرت ہے اور شہرت ہے اور مقبولیت ہے اور لوگوں سے تعلقات ہیں، یہ بے شک ضروری ہے، لیکن ایسے ہی ضروری ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے. لیکن تم نے اگر ان پانی کو اٹھا کر اپنے دل کی کشتی کے اندر جگہ دے دی تو وہ کشتی کو ڈبو دے. فرماتے ہیں آپ اندر زیر کشتی پشتی ہے، آپ در کشتی ہلاک کشتی ہے، آپ اندر زیر کشتی پشتی ہے. جب تک پانی کشتی کے نیچے نیچے ہے تو اس کو دھکا دیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ پانی کشتی کے اندر آ کر داخل ہو جائے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا، تباہی کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ دنیا اور دنیا کے مال و اسباب جو کچھ ہیں تمہارے لیے بے شک ضرورت ہے، لیکن اسی وقت تک ہے جب تک کہ تمہارے چاروں طرف رہے، تمہارے دل کے اندر نہ گھسے. دل کے اندر گھس گئے تو یہ تباہ کر رہے. تو حقیقت یہ ہے کہ بڑی عجیب مثال دی ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ بے شک سب اللہ تعالیٰ نے سب جائز کر دیا تمہارے لیے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، لیکن اس کو اس حد تک رکھو کہ یہ تمہارے دل کی کشتی کے اندر داخل نہ ہو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ ایک جہاز جا رہا تھا، پانی کا جہاز، اور اس میں دو منزلیں تھیں, دو منزلہ جا رہا ہے. کچھ لوگ اوپر کی منزل میں بیٹھے ہیں, کچھ لوگ نیچے کی منزل میں بیٹھے ہیں. اب اوپر کی منزل والوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ نیچے اترتے ہیں اور سمندر سے پانی بھر کے اوپر لے کے جاتے ہیں, تو نیچے کی منزل والوں والے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پانی لینے کے لیے کہاں سے. نہیں بلکہ نیچے والی منزل کی منزل چونکہ پانی کے نیچے ہے تو وہ لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں, تو اوپر والے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس یہ پانی لے کر آ رہے ہیں کہ پانی گر رہا ہے اس کو. تو فرمایا کہ بعض بیوقوف لوگوں نے سوچا کہ پانی لینے کے لیے ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے اور وہاں سے پانی ہمیں لانا پڑتا ہے, تو لاؤ کشتی کے اندر ایک سوراخ کرتے ہیں تو وہیں سے پانی لے لیا کریں. تو جو لوگ ایسا کریں گے تو دوسرے لوگ اگر ان کو روکیں گے نہیں کہ خبردار یہ حرکت نہ کرنا ورنہ کشتی ڈوب جائے گی, اگر روکیں گے نہیں تو ساری کشتی دبا ہو جائے گی. لیکن اگر روک دیا تو پھر اس ہلاکت سے تباہی سے بچ جائے. تو جیسے مولانا فرماتے ہیں کہ جب تک دائیں بائیں آگے پیچھے ہے دنیا کے ساز و سامان, اس وقت تک تمہارے لیے یہ تمہاری زندگی چلانے کا سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے. لیکن جس دن اندر داخل ہو گئے جب ہوتے ہیں تو دنیا کا معاملہ یہی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی دنیا میں رہے, دنیا کا طلبگار نہ بنے, دنیا میں رہے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائے, اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے, لیکن اس کی محبت اب اس کے دل میں جاگزین نہ ہو. حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. تو بے شک یہ دنیا کے اندر رہو لیکن رہنے کے نتیجے میں جو دل میں گھر کر جاتی ہے, ہر وقت دل میں وہی دھن لگی ہوئی ہے, ہر وقت فکر وہی لگی ہوئی ہے, صبح سے لے کر شام تک سوچ وچار کا سارا پہیا اسی طرف گھوم رہا ہے, اس کو کہتے ہیں غفلت, کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی غافل ہو گیا. یہ دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا, اپنی یاد کے لیے, اپنے ذکر کے لیے. تو جب دنیا میں رہنے کے نتیجے میں اور دنیا کے مال و اسباب کو برکنے کے نتیجے میں یہ غفلت طاری ہونے لگتی ہے, یہ زنگ لگ جاتا ہے, تو اس زنگ کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. جتنا ذکر کیا زیادہ کیا جائے گا اتنا ہی دل کا میل دور ہوگا, دل کا میل کٹے گا, دل کا زنگ دور ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس میں قرار پائے گی. اور جتنا جتنا بندہ ذکر کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق اس کا مضبوط ہوتا جائے گا اور دل جو ہے وہ ایک وقت میں انشاءاللہ پاک صاف ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جائے گا. تو یہ تو یہ مطلب ہے کہ تمام چیزوں کے لیے کوئی چیز سائیکل کرنے والی ہوتی ہے اور دلوں کا سائیکل وہ اللہ کا ذکر ہے. جب آدمی اللہ کے ذکر کی عادت ڈال لیتا ہے تو یہ خیالات آتے ضرور ہیں, دنیا کے خیالات پھر بھی آتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ محل کٹتا بھی جاتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دل کو سیفل کرنے کی بڑی فکر رہتی تھی. یہاں ایک صحابی ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بڑے تشویش کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت نافق حنزلہ, اے رسول اللہ حنزلہ تو منافق ہو گیا, یعنی میں منافق ہوں. حضور نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, تو عرض کیا کہ اپنے اندر مجھے نفاق محسوس ہوتا ہے اس واسطے کہ جب تک آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہوں آپ کی باتیں سنتا رہتا ہوں. اس وقت تک تو ایسا نظر آتا ہے کہ جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے, آخرت کا کی فکر دل میں رہتی ہے. ایسا جیسے جنت آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, جہنم آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, دل آخرت کی طرف لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے جب تک آپ کی مجلس میں رہتا ہوں. جب گھر میں جاتا ہوں اور بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہوں, پھر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں رہ کر ہوتی. اس لیے مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہو گیا, کیونکہ یہاں تو میں ایمان والی بات کر رہا ہوں اور وہاں جا کر بھول جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ان کو اور کہا کہ نہیں, یہ وقت وقت کی بات ہے, وقت وقت کی بات ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی شروع میں ایک وقت میں ایک چیز کا دھیان زیادہ ہوا, دوسرے وقت میں کم ہو گیا, لیکن جو جو آدمی یہ عادت ڈالتا جائے گا ذکر اللہ کی تو انشاءاللہ یہ میل بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, وہاں جا کے کچھ میل لگا, پھر آگے پھر کٹ گیا, پھر آگے پھر کٹ گیا. بالکل یہی بات حضرت کی علمت صلی اللہ تعالیٰ پھر رو سے حضرت کے متعلقین میں سے ایک شخص نے پوچھی کہ حضرت جب تک آپ کی مجلس میں رہتے ہیں آپ سے تعلق رہتا ہے تو بڑا اطمینان رہتا ہے اور اپنے آپ کو دل کو پاک صاف محسوس کرتے ہیں, جب اٹھ کے جاتے ہیں تو کچھ دنوں میں وہ اثر ظاہر ہونے لگتا ہے. تو حضرت نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھائی کیا بات ہے, میں تو دھوبی ہوں, کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, دھوبی کے بعد بھیج کے دھلوا لیتے, تو میں بھی دھوبی ہوں, جب کپڑے میلے ہونے لگے بھیج دو میرے پاس, آ جاؤ تو دھل جائیں گے انشاءاللہ. یہ دھلتے 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 پھر الحمدللہ ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ میں دھلے ہوئے ہی رہتے ہیں. یہ بزرگوں کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ کر اور ذکر اللہ سے عطا فرما دیتے ہیں. جتنا جتنا ذکر آدمی کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی ہی غفلت کا زنگ دور ہوتا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق میں استحکام اور مضبوطی اور استقامت عطا فرما دیتے ہیں, بشرطے کہ آدمی لگا رہے چھوڑے نہیں. پچھلے مجلسوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ وقت تھوڑا سا یہ ہو لیکن اس کام کے لیے نکال لیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور میں نے چند اذکار بھی بتائے تھے کہ یہ ذکر کرنے کا کہ عادت ڈالیں, معمول بنا لیں. شروع شروع میں جب آدمی کام شروع کرتا ہے تو شیطان کو تو اچھا نہیں لگتا نا کہ یہ آدمی راستے پر پڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو تو یہ پسند آتی نہیں بات, لہذا وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا. ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ دل نہیں لگتا, دل نہیں لگتا, بیٹھنا چاہ رہا ہے لگتا نہیں, تو آدمی گھبرانے لگتا ہے کہ میں تو گویا اس کا مستحق ہی نہیں, اس کا اہل ہی نہیں کہ میں ذکر کروں, کیونکہ میرا دل ہی نہیں لگتا ذکر کے اندر. سب سے پہلا حربہ اس کا یہ, اور چونکہ دل نہیں لگتا, دل گھبرانے لگتا ہے, تو آدمی بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ بغیر دل لگے جو میں زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہوں, جپ رہا ہوں زبان سے, فائدہ کیا اس کا جب دل ہی نہیں لگ رہا, چھوڑ بیٹھتا ہے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ دل لگے یا نہ لگے, دل لگے یا نہ لگے, ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فائدہ ہی فائدہ ہے. فرض کرو کہ آپ نے آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نکالا ہوا ہے اور اس میں ایک منٹ بھی دل نہیں لگا, ایک منٹ بھی دل نہیں لگا, لیکن کرتے رہے تم, چھوڑا نہیں, یقین رکھیے کہ اس آدھے گھنٹے میں آپ نے نہ جانے کتنے زینے طے کر لیے, چاہے دل نہ لگا. دل بقول حضرت کے دل لگانا مقصود ہوتا ہے, دل لگنا ضروری نہیں. یعنی اپنی طرف سے کوشش کر لی, لگا لگ گیا, نہیں لگا پھر بھی آدمی اس کی اس کام کو نہیں چھوڑا, اس نے کام کو نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اور یقین رکھیے کہ اس سے روحانی مدارج میں ترقی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دل نہیں لگ رہا تو مشقت معلوم ہے, یعنی جب دل ہی نہیں لگ رہا کسی کام کے اندر, زبردستی آدمی کر رہا ہے تو زبردستی کرنے کی وجہ سے مشقت معلوم ہوتی ہے. بھائی یہ تو محنت, یہ اس میں دل گھبرا رہا ہے, مشقت ہو رہی ہے, پھر بھی آدمی لگا رہے تو یقین رکھیے کہ اس کا فائدہ دل لگنے کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے والوں, کیونکہ یہ مشقت جھیل رہا ہے اپنے اوپر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ مشقت جھیلتا ہے تو مشقت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ الگ ایک ذکر کا ثواب, اور اوپر سے اس مشقت کو برداشت کرنے کا ثواب, تو ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا. اسی لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو, ذرا سنی الفاظ, مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو جس کو زندگی بھر نماز میں مزہ نہ آیا پھر بھی پڑھتا رہا, پھر بھی پڑھتا رہا, تو اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس واسطے کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا, ایک ثواب ذکر کا نماز کا, دوسرا مشقت اٹھانے کا, دوسرے مشقت اٹھانے کا ڈبل ثواب ملے گا, اسے مبارکباد دیتا ہوں. تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ تو اور زیادہ فائدے کی بات ہے اگر مشقت ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو قرآن کریم بڑی روانی سے پڑھتا ہے, قرآن کریم روانی سے پڑھتا ہے, خوب اچھی طرح حروف ادا کرتا ہے اور پھر بھی تیزی سے پڑھتا چلا جاتا ہے, اور 15 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیا, اس نے 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیا. ایک آدمی وہ ہے جس نے ابھی ابھی پڑھنا سیکھا ہے, اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, 15 منٹ میں اس سے ایک سبق بھی نہیں پڑھا جاتا, اس لیے کہ اٹک رہا ہے. فرمایا کہ یہ جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے اس کا ثواب پہلے والے سے, روانی سے پڑھنے والے کے مقابلے میں اس کا ثواب زیادہ ہے, کیونکہ وہ تو آسانی سے پڑھ گیا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی مشقت نہیں ہوئی, یہ مشقت اٹھا رہا ہے تو اس مشقت سے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ دل نہیں لگا یا خیالات ادھر ادھر منتشر رہے تو اس سے ذکر کی روحانیت میں کوئی کمی آ گئی, کوئی کمی نہیں آ گئی. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اصل چیز مطلوب ہے وہ تو اتباع ہے, جو حکم دیا گیا تھا, جس بات کو کہا گیا تھا بندے نے وہ کام آ کے کر لیا, چاہے کسی حالت میں کر لیا, اللہ تعالیٰ کیا مقبول. انشاءاللہ ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ایک دن بڑے جوش کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ ایک مضمون بیان فرمایا, اور حقیقت یہ ہے کہ بڑا عظیم مضمون یہ تھا کہ کون سے عمل میں, کس کے عمل میں روحانیت زیادہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عبادت میں, ذکر میں, تسبیح میں, تلاوت میں آدمی محو ہے, لطف آ رہا ہے, لذت آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا ہوا ہے تو اس ذکر میں, اس عبادت میں روحانیت زیادہ ہے, اور اگر آدمی عبادت انجام تو دے رہا ہے لیکن دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے تو اس میں روحانیت کم ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں, ہر حالت میں صحیح نہیں. یہ آدمی آدمی کے اوپر منحصر ہوتا ہے. پر حضرت نے ایک مثال دی کہ ذرا ایک مثال سے سمجھو اس بات. ایک آدمی ہے جو عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہے, ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے, ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے. نہ کہیں ملازمت پہ جانا, نہ کہیں دکان کھولنی, نہ کوئی اور اس کے ذمے ذمہ داری ہے, کوئی فریضہ دنیا کے کاموں میں سے اس کے اوپر ہے نہیں. گھر میں پنشن آتی ہے, آرام سے گزارا کرتا ہے اور خالی ہے. اب وہ رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے تہجد کے لیے, تہجد پڑھتا ہے, پھر اٹھ کے سویرے سویرے نماز کے لیے نکلتا ہے, جاتا ہے. جب اذان کا منتظر رہتا ہے, اذان ہوئی تو بس فوراً وضو کر کے مسجد میں پہنچا, جا کر تحیت الوضو پڑھی, تحیت المسجد پڑھی, نفلیں پڑھی, انتظار میں بیٹھ گیا, نماز شروع ہوئی, اللہ اکبر, تو پورا دھیان لگا ہوا ہے نماز کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی ان تعبد اللہ کانک تراہ, وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. ایک آدمی یہ ہے, بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کی روحانیت بہت زیادہ ہے. دوسرا ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے سر ہزار دھندے ہیں, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے, اس کے لیے ٹھیلے پر ٹھیلا لگا کے وہ سامان بیچ رہا ہے, اور ٹھیلا لگا کے سامان بیچ رہا ہے, اور بیچتے 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 کہیں کھڑا ہوا, لوگ خریدار آ رہے ہیں, کسی کو پیسے دے رہا ہے, کسی کو لے رہا ہے, یہاں تک کہ اذان ہو گئی. اذان کے بعد بھی سلسلہ کچھ تھوڑا بہت جاری رہا, یہاں تک کہ لیکن خیال آیا کہ جماعت تیار ہے مسجد میں, جلدی سے بھاگ دوڑ کے ٹھیلے کو ایک جگہ کہیں اٹکایا اور جلدی جلدی آ کر وضو کیا اور اللہ اکبر آ کے کھڑا ہو گیا نماز میں. اب نماز میں کھڑا تو ہو گیا لیکن دل میں غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں, میں ٹھیلا رکھ کے آیا ہوں, اس کے اندر پتہ نہیں کوئی چور نہ آ جائے, کوئی ڈاکو نہ آ جائے, کوئی اور جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے, اور ابھی فلاں سے سودا کیا تھا اس میں یہ بات ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ, اس قسم کے خیالات بسے ہوئے ہیں لیکن لگا ہوا ہے نماز میں اللہ اکبر. تو اور نماز بھی اس طرح پڑھی کہ دل کہیں اور دماغ کہیں, لیکن پڑھ لی, اس پڑھ لی, اور اس تجارت اور سودے نے اس کو جماعت میں حاضری سے روکا نہیں, خیالات منتشر کر دیے, دل دماغ کہیں اور لگا دیا لیکن روکا نہیں اس نے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو کوئی تجارت اور کوئی بے یعنی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو اس نے غافل نہیں کیا, وقت پر آیا کہ ٹھیک طریقے سے وضو کیا, جماعت میں کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے دل دماغ کہیں اور چلا گیا. حضرت فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے آدمی کی روحانیت زیادہ ہے کیونکہ اس نے خوب دل لگا کے نماز پڑھی تھی, خوب اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف انعامت حاصل ہوئی تھی, اور دوسرے سب کا دل کہیں تھا دماغ کہیں تھا, اس کی روحانیت زیادہ سمجھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں دوسرے آدمی کی روحانیت زیادہ,
سبحان اللہ,
دوسرے آدمی کی روحانیت زیادہ, اس واسطے کہ اس روحانیت کے کیا معنی ہے, روحانیت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے حکم کا تابع بن جائے اور دنیا کی کوئی چیز اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے پرواہ نہ کر سکے, یہ ہے روحانیت. اور اس کی تھوڑی سی تشریح میں آپ کے سامنے یہ کر دوں, ہے تو ذرا دقیق بات لیکن آسان کر کے کوشش کرتا ہوں عرض کرنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کہ دیکھو انسان جو ہے نا وہ تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے, تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے. ایک اس کا جسم ہے یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک نفس ہے نفس ایک ایسی چیز ہے جو لذیذ چیزوں سے لذت لیتی ہے اور تکلیف دے دے چیزوں سے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. دیکھو اگر کسی انسان کو کسی خوشی حاصل ہوئی, کوئی بہت خوشی حاصل ہوئی, تو خوشی ہونے سے لذت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ لذت جسم کو آتی ہے, یہ ہاتھ کو, پاؤں کو, آنکھ کو, ناک کو, ان میں سے کسی چیز کو لذت نہیں آتی. وہ لذت جو آ رہی ہے وہ کس کو ہے؟ نفس کو. وہ نفس جو ہے وہ لذتیں محسوس کرتا ہے, تکلیفیں, غم آ گیا, صدمہ آ گیا, تو غم صدمے سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ جسم کو پہنچتی, ہاتھ کو, پاؤں کو, آنکھ کو, ناک کو, کسی چیز کو نہیں پہنچتی. وہ تکلیف پہنچتی ہے نفس کو, انسان کے نفس کو. کسی نے آپ کی تعریف کر دی تو کیا ہوا, لذت آئی کہ نہیں آئی؟ مزہ آیا, کہے کو آیا؟ نفس کو آیا, جسم کو نہیں آیا. کسی نے آپ کی برائی کر دی, برا بھلا کہہ دیا, تکلیف ہوئی, وہ کہے کو ہوئی؟ نہ ہاتھ کو نہ پاؤں کو, وہ نفس کو. یہ نفس وہ چیز ہے جو لذتیں محسوس کرتا ہے یا لذتوں یا تکلیفیں محسوس کرتا ہے, یہ دوسری چیز ہے انسان کے اندر. ایک تیسری چیز ہے جس کا نام ہے روح. تیسری چیز ہے جس کا نام روح ہے. وہ روح جو ہے وہ ہمیں نہ تو آنکھ سے نظر آتی ہے, نہ اس کی لذتوں کا ہمیں پورا احساس ہوتا ہے. اس کی لذت, روح کی لذتوں کا پورا احساس یہاں دنیا میں نہیں ہوتا, آخرت میں جا کر ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کا احساس. تو لذتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری, ان کا تعلق کیسے ہے؟ نفس ہے. تو ایک شخص ہے جیسے حضرت نے مثال دی کہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے اور پھر اس نے کوئی فکر دماغ پر ہے نہیں, کوئی صدمہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, وہ بالکل صرف اللہ تعالیٰ کے خیال میں محو ہو کر نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے, اس نماز کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے. یہ لذت تو بے شک ہو رہی ہے, لیکن لذت کا جو محل ہے وہ درحقیقت انسان کا نفس ہے, وہ نفس کو لذت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نماز سے روح کو بھی توانائی حاصل ہوتی ہے, لیکن چونکہ اس نے یہ نماز بہت آسانی سے بغیر کسی مشکل کے, بغیر کسی قربانی کے پڑھی ہے, تو روح میں ترقی ضرور ہوئی, لیکن اس شخص کی روح کی ترقی کے برابر نہیں ہے جس نے قربانی دے کر نماز پڑھی ہے, جس نے لذت کی خاطر نہیں پڑھی, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر اپنی ضروریات, اپنی حاجات, اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے حضور نماز پڑھی ہے. اس کی وجہ, اس کے اندر جو روحانیت ہے, اس کی روحانیت کی ترقی جو اس کو حاصل ہوئی ہے, وہ پہلے آدمی کو نہیں حاصل ہو سکتی. یہ ہے بات جس کی وجہ حضرت نے فرمایا کہ روحانیت اس سے زیادہ ہے. روحانیت کی لذت جو ہے وہ نفس کو کبھی محسوس ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. لہذا اگر نہیں ہوئی تو کوئی پرواہ کی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم ذکر کرتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا, نماز پڑھتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا, نہ آئے مزہ. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مزہ نہیں آتا, حضرت نے کب کیا مزے کی خاطر نماز پڑھ رہے تھے؟ مزہ کی خاطر پڑھ رہے تھے. اگر مزے کی خاطر پڑھ رہے تھے تو اللہ کے لیے تو نہ ہوئی, وہ تو مزے کے لیے ہو. اللہ کے لیے اگر پڑھ رہے تھے تو بےریاض ہو جاؤ اس بات سے کہ مزہ آ رہا یا نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے آ جائے, اللہ کی نعمت ہے, ہو سکتا ہے نہ آئے, وہ دوسری نعمت ہے. نہ آئے تو دوسری نعمت ہے. حضرت حکیم الامت کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ اگر لطف آئے تو ایک نعمت, نہ آئے تو دوسری نعمت. لطف آئے تو نعمت ہے کہ وہی آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے میری نماز کو, اور نہ آئے تو دوسری نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے رہے ہیں, دوہرا ثواب عطا فرما رہے ہیں. لہذا یہ فکر, اس فکر میں نہ رہنا چاہیے کہ بھائی دل گھبرا رہا ہے. ارے گھبرانے تو دل گھبرایا کرے, مگر گھبرانے کے باوجود اس کام کو نہ چھوڑو. دل گھبرا رہا تھا, بظاہر پریشانی ہو رہی تھی, مشقت ہو رہی تھی, لیکن لگا رہا اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے وہ بندہ کہ جو اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگا رہے, چاہے دل گھبرائے, چاہے دل مشقت لائق ہو, چاہے کچھ ہو. وہ تو جب ہوتا کیا ہے کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ قید سے آزاد ہو کر نکلوں گئی باہر, قید سے آزاد ہو کے جانا چاہتا ہے, لیکن اللہ کے لیے وہ اپنے اس دل کی خواہش کو قربان کر رہا ہے. تو جتنا جتنا اس دل کے اوپر چوٹ لگاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اس کو قربان کرنے کے لیے چوٹ لگاؤ گے, جتنا جتنا چوٹ لگاؤ گے اتنا ہی یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بنے گا. تو یہ جو چوٹیں لگتی ہیں نا, مشقت کی چوٹیں, کہ دل جا رہا ہے کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈال لوں, اس سے لذت لے لوں, اور اس مشقت کے اس کو مشقت جھیل کر اٹھا مشقت اٹھا کر نظر کو پھیر لیتا ہے ادھر سے اللہ کے حکم کی وجہ سے. دل پہ چوٹ تو لگی, یعنی نفس کے نفس پر چوٹ تو لگی کہ دل چاہ رہا تھا مگر نہیں, دماغ اس طرف گیا نہیں, چوٹ تو لگی, لیکن حدیث میں فرمایا جو اللہ کے حکم کی خاطر یہ چوٹ لگا لے, اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے. تو یہ بڑا عارفانہ شعر کہہ گئے اقبال مرحوم کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے, نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, یعنی دل کو, نفس کو, اصل میں دل سے مراد یہاں نفس ہے, نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عظیم سر ہے نگاہ آئینہ سار. جس نے یہ آئینہ بنایا ہے اس کو پسند یہ ہے کہ اس پر چوٹیں لگیں, یہ ٹوٹے, اس کے ٹکڑے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے ٹکڑے ہوں, جتنے ٹکڑے ہوں گے اتنا ہی عزیز تر ہوگا نگاہ آئینہ تھا. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اور یہ حدیث کا مضمون ہے, حدیث مرما ان اللہ مع المنکسرت قلوب, اللہ تعالیٰ ان دلوں کا ساتھ ہوتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں, ٹوٹے ہوئے دلوں کا ساتھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے, اگر ہمارے حضرت کو شعر کا بڑا اعلیٰ ذوق تھا, شعر پڑھا کرتے تھے اسی بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ ذرا دل کو چوٹے مارا کرو, دل سے مراد نفس, اس کو چوٹے مارا کرو کہ یہ کسی طرف لے جانا چاہ رہا ہے تمہیں, تم اس کو موڑ کر دوسری طرف لاؤ, تو چوٹے مارو اس کو, جب چوٹ لگاؤ گے اور اس کو ذرا تھوڑا سا ان کے اوپر ضربے لگیں گی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا. تو اس کو شعر پڑھا کرتے تھے کہ یہ کہہ کے کاسر ساز نے پیالہ پٹک دیا, یہ کہہ کے کاسر ساز نے پیالہ پٹک دیا, اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. کہ ایک پیالہ بنایا بنانے والے نے, پہلے بنایا اور بنا کے اس کو پٹک دیا, پٹک کے توڑ دیا, اور کیا کہہ کے توڑا کہ اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے, یعنی چوٹ جو لگی ہے اس کے نتیجے میں بگڑا ہے, ٹوٹا ہے, لیکن اس ٹوٹنے کے نتیجے میں کچھ اور ہی بنا دیں گے اس کو, کچھ اور کائنات بن جائے گی, کچھ اور ہی وجود ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا کہ اللہ کی تجلی گاہ بن جائے گا. یہ ہے اللہ اکبر. تو بھائی یہ چوٹیں جو لگتی ہیں یہ ان سے گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ تو تمہیں تمہارے مدارس کو ترقی دے رہی ہیں, تمہیں آگے لے جا رہی ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر رہی ہیں. تو میں نے بھی ایک شعر میں اس مضمون کو ادا کیا تھا, حضرت کو بھی کہ اس مضمون کو کہ اللہ اکبر کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. تو یہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر مشقتیں جھیلتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, نفس کی خواہشات کو کچلتے ہیں, تو فرمایا یہ ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں یہی ہماری تجلی گاہ ہے, ہم اسی میں رہیں گے آگے, اسی میں آ کے قیام فرمائیں گے. تو درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. تو یہ برباد کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو. جب یہ سلیقہ آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر اپنے دل کی خواہشات کو کچلنے کا اور اس کو برباد کرنے کا, تو یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جائے گا. پھر اور کچھ بنائیں گے اس کو بغیر. تو بھائی یہ ہے معنی کہ یہ جو گھبراہٹ جاری ہو رہی ہے, ہونے دو, دل نہیں لگ رہا, نہیں لگے. ایک بات کا تہیا کر لو کہ دل لگے یا نہ لگے, گھبرائے یا نہ گھبرائے, مشقت ہو یا لذت آئے, ہر حالت میں کام یہی کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے اس کو. جس دن تم نے یہ تہیا کر لیا اس دن شیطان کے اوپر غالب آ گئے. شیطان کے آگے مغلوب ہونے کے بجائے اس کو چت کر لیا جس دن یہ تہیا کر لیا. تو اس فکر میں نہ پڑے کہ بھائی لذت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اور دل لگ رہا ہے کہ نہیں. ہاں, کام کا جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت سے اس کو تلا ہو جائے, سستی آئے اس کا مقابلہ کرو, دل گھبرائے اس کا مقابلہ کرو اور بیٹھ جاؤ. آدھا گھنٹہ اس کام کے لیے نکالا ہے, نکال کے رہے, چاہے نیند آئے, چاہے سستی آئے, چاہے گھبراہٹ ہو, چاہے مشقت ہو, کرنا یہی ہے. شروع میں کچھ بھی ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے. کچھ پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہو اس ذکر کے نتیجے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی توفیق عطا فرمائی ہے. کچھ پتا نہیں چل. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, بچے کو دیکھا, بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پتا لگتا ہے روزانہ. اگر کوئی بچہ روزانہ ناپا کرے کہ میں آج کتنے فٹ ہوں اور کل کو کتنا اس پہ اضافہ ہوا, کوئی ملی میٹر کوئی سینٹی میٹر کتنا اضافہ ہوا, تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیکن اسی طرح ہوتے ہوتے وہ بڑا ہو جاتا ہے, معلوم ہوا قد 5 فٹ کا ہو گیا, پھر 6 فٹ کا ہو گیا. روزانہ کے حساب سے بظاہر ترقی معلوم نہیں ہوتی, لیکن وہ ترقی ہو رہی ہے, نظر نہیں آ رہی. اس فکر میں نہ رہو کیا ترقی ہوگی. جو عمل کرنا ہے وہ کیے جاؤ, آثار اور نتائج سے بے پرواہ ہو کے کیے جاؤ تو ترقی ہوگی اور ضرور ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. ایک قطرہ ٹپک رہا ہے پانی کا فرش کے اوپر, ایک قطرہ ٹپکا, 2 ٹپکے, 3 ٹپکے, قطرہ ٹپکا پتھر جس کے اوپر گرا تھا ٹس سے مس بھی نہ ہوا, 2 ٹپکے کچھ بھی نہ ہوا, 3 ٹپکے. یہی ٹپکتے ٹپکتے اگر سال گزر جائے تو پتھر میں سوراخ کر دے گا یہ چھوٹا سا قطرہ. وہ چھوٹا سا قطرہ ہے جو دیکھنے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, لیکن ٹپک ٹپک کر وہ پتھر میں سوراخ کر دے گا. تو عیال جب ایک چھوٹا سا قطرہ پتھر میں سوراخ کر رہا ہے اور اس کو بدل دیتا ہے, تو اللہ کا ذکر کرو گے روز, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو گے روز, تو کیا اس سے تمہارے دل میں سیکل نہیں ہوگا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. اس لیے یہ بدگمانی نہ ہو کہ بھائی ہم کر تو بہت کچھ رہے, ہو کچھ نہیں رہا. ارے بہت کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ, بس کیے جاؤ, اخلاص سے کیے جاؤ, ثمرات اور نتائج سے بے فکر ہو کر کیے جاؤ. ایک بات تو یہ. دوسری حدیث کا جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ کہ جب آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ذکر سے زیادہ مؤثر نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے نجات دینا, لفظ یہ استعمال فرمایا, اللہ کے عذاب سے نجات دینا دینے والی کوئی چیز ذکر سے زیادہ مؤثر نہیں. تو یہاں عذاب سے مراد در حقیقت جہنم والا عذاب بھی ہے اور دنیا کا عذاب. دنیا کا عذاب بھی دو قسم کا ہے. ایک تو یہ جتنے گناہ ہیں نا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, جتنے گناہ ہیں جتنے نافرمانیاں ہیں یہ سب عذاب ہیں. یہ بذات خود, یہ بذات خود عذاب. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو یہ بذات خود عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, اور عذاب کا سبب ہوتا ہے, آخرت میں عذاب کا سبب ہوتا ہے. تو جب یہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے کوئی چیز کتنی نجات دینے والی نہیں ہے جتنا اللہ کا ذکر ہے, تو اس کے معنی یہ کہ جتنا ذکر کیا زیادہ کیے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اس ذکر کے نتیجے میں گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق ہوگی. وہ اللہ کے عذاب سے یعنی گناہوں سے بھی بچائے گا. اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ذکر جو ہے یہ انرجی ہے, یہ ایک توانائی ہے, ایک طاقت ہے جو انسان کو نفس اور شیطان سے لڑائی کرنے میں انسان کے کو قوت عطا کرتا. میں پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک مرتبہ ہم حضرت کے ساتھ سفر میں تھے, تو حضرت نے فجر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حاضری ہوئی تو پوچھنے لگے, بھائی ناشتہ کر لیا تم نے؟ میں نے کہا حضرت نے ابھی تو نہیں کیا. کہا کہ میں اور ناشتے کی بات کر رہا ہوں, یعنی جو معمولات ہیں ذکر کے وہ پورے کر لیے کہ نہیں کر لیے؟ اور ناشتے سے اس لیے تعبیر کیا کہ جیسے آدمی صبح کو اٹھتا ہے اور ناشتہ کر کے جات نکلتا ہے, تو اس لیے ناشتہ کرنے کے نتیجے میں اس کو اتنی قوت آتی ہے کہ وہ اپنے کام کو ٹھیک طریقے سے انجام دے لے. ملازم ہے تو ملازمت صحیح کرے گا, مزدوری ہے تو مزدوری صحیح کرے گا, دکاندار ہے تو دکان پر کام کرے گا. اگر قوت نہیں ہوگی, توانائی نہیں ہوگی, کیسے کرے گا؟ ناشتہ کرتا ہے تو توانائی حاصل ہوتی ہے, پھر اپنا کام کرتا ہے. اسی طرح یہ ذکر جو ہے یہ توانائی ہے. جب تم کاروبار زندگی میں داخل ہو رہے ہو, کارزار حیات میں داخل ہو رہے ہو, تو وہاں نفس سے لڑائی پیش آئے گی, شیطان سے لڑائی پیش آئے گی, نفس کچھ کہے گا, شیطان کچھ کہے گا, تو ذرا اپنے لیے طاقت لے کے جاؤ اس کے مقابلے کے لیے. یہ توانائی ہے, یہ ناشتہ ہے, یہ روحانی ناشتہ ہے کہ تاکہ اس سے توانائی حاصل ہو جائے اور وہ پھر تمہیں انشاءاللہ گناہوں سے روکے گا. تو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی یعنی دنیا کے اندر گناہوں سے نجات دلانے والی کوئی چیز ذکر اللہ کی کثرت سے زیادہ مؤثر نہیں. جتنی زیادہ کثرت سے ذکر ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے. اور بھائی جیسا کہ پچھلی حدیث میں پچھلے ہفتے آیا تھا کہ دنیا کے مصائب سے بھی, پچھلی حدیث جو ہم نے پچھلے جمعہ کو پڑھی تھی تو اس میں یہ بھی تھا کہ دنیا کے مصائب سے بھی نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ مؤثر ہے دنیا کے مصائب سے. یعنی ذکر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جتنا ذکر زیادہ کرے گا بندہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو دنیاوی مصائب سے محفوظ رکھیں گے. اور اس کا مشاہدہ ہے, کثرت سے ذکر کرنے والے عام طور پر دنیاوی مصائب کا شکار کم ہوتا ہے. دیکھو بھائی, دنیا میں کوئی شخص ایسا تو ہو نہیں سکتا جو ساری زندگی کبھی اس کو کوئی صدمہ نہ آئے, کوئی غم نہ آئے, کوئی مصیبت نہ آئے. آتی ہے, یہ تو دنیا ہے ہی ایسی کہ اس میں خالص راحت, خالص لطف, خالص لذت نہیں مل سکتی. اس کے اندر ہر طرح کے اسباب پیدا ہوتے ہیں, اس میں کبھی لذت آتی ہے, کبھی تکلیف ہوتی ہے, کبھی راحت ہوتی ہے, کبھی صدمہ ہوتا ہے, کبھی غم ہوتا ہے, کبھی خوشی ہوتی ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا حاکم, بڑے سے بڑا پیغمبر, بڑے سے بڑا ولی وہ محفوظ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تکلیف تو آئے گی. لیکن ذکر اللہ کی کثرت بکثرت انسان کو دنیاوی مصائب سے بھی محفوظ رکھتی ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات جو پچھلے اتوار کو کہی تھی اس کا ذرا تھوڑا سی وضاحت بھی کر دوں, کیونکہ کئی لوگوں نے اس کے بارے میں بعد میں پوچھا تو کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی تلاوت یا وظیفہ جو کسی دنیاوی مقصد کے تحت کیا جائے اس کا ثواب نہیں ملتا. جائز ہے مگر ثواب نہیں. ثواب اسی تلاوت اسی ذکر پر ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے, اخلاص کے ساتھ. باقی یہ جو وظیفے ہیں نا لوگوں میں کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو اس سے یہ تکلیف دور ہوگی, فلاں وظیفہ پڑھ لو تو یہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا, روزگار مل جائے گا, فلاں چیز حاصل ہو جائے گی, اس مقصد کے تحت اگر کوئی ذکر کیا جائے تو اس ذکر کا ثواب نہیں, تلاوت کا ثواب نہیں, اگر کسی خاص دنیاوی مقصد کے لیے کیا جائے. جیسے ایک آدمی فرض کرو کہ اس کو مقدمہ درپیش ہے عدالت میں, اور عدالت میں کیس چلا ہوا ہے, اس کیس کے میں چاہتا ہے کہ کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں, اس کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ پڑتا ہے, متعین ایک حاجت ہے دنیا میں, اس متعین حاجت کے لیے وہ کوئی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی ذکر کر رہا ہے. جائز ہے یہ, ناجائز نہیں ہے, علاج ہے یہ, جیسے ایک اور بیماریوں کا علاج ہوتا ہے یہ بھی ہے, لیکن تلاوت کا ثواب اس میں نہیں ہے, ذکر کا ثواب اس میں نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں مقصد کے لیے کر رہا ہے. ثواب اس وقت ملتا ہے جبکہ اللہ کے لیے کرے جو کچھ کرے, متعین مقصد کے لیے. اچھا اب اس میں یہ میں نے ایسی وضاحت کر دی کہ بعض اوقات متعین مقصد تو کوئی سامنے نہیں ہوتا, لیکن حدیث میں آیا کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو, مثلا سورہ واقعہ جو شخص پڑھے گا روزانہ رات کو تو وہ فقر سے محفوظ رہے گا, یہ حدیث میں. اب متعین مقصد نہیں ہے کہ بھئی میرے اس وقت پیسوں کی کمی ہے, لاؤ اس پیسوں کو کمی کرنے کے لیے سورہ واقعہ پڑھ لوں, تو وہ تو ثواب نہیں ہے اس میں. لیکن سورہ واقعہ کو آدمی معمول بنا لیا اس خیال سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کا ایک خاصیت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اسے فقر دور ہوتا ہے, تو ایک عام ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا مقصد یہ بھی حاصل ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اسے ثواب اس کا ہوگا تلاوت کا. لیکن خاص آج میرے پاس کھانے کو نہیں ہے مثلا, اور آج سورہ واقعہ پڑھوں تاکہ آج مجھے روٹی مل جائے, تو اس وقت میں اس کا ثواب نہیں ہے, اس وقت میں اس کا تلاوت کا ثواب جائز ہے یہ کرنا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بات کے بغیر دنیاوی مقصد سے کرنے میں ثواب نہیں ملتا, اس کا تعلق ذکر سے ہے تلاوت سے ہے. لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ چاہے دنیا کے مقصد کے لیے کرو, اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا. یعنی جب دعا کرو کہ یا اللہ مجھے روزگار نہیں مل رہا, مجھے روزگار دے دے, روزگار کے لیے مانگ رہے ہو لیکن وہ دنیا میں مقصد ہے, لیکن دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے, اس دعا مانگنے پر ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ضرور ملے گا, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. قرضہ ہو گیا, یا اللہ میرا قرضہ ادا کرا, یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے, میرا فلاں عزیز بیمار ہے اسے شفا دے دے, یہ جو دعائیں کر رہے ہیں چاہے وہ دعا دنیاوی مقصد کے لیے ہو ثواب اس پر بھی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لہذا یہ جو دعائیں ہیں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ چاہے قرآن کریم کی دعائیں ہوں, چاہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوں, یا آدمی اپنی زبان میں دعا کرے, ہر حالت میں ثواب ہے. اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ آج کل لوگ تعویذ گنڈوں کے چکر میں بہت پڑے رہتے ہیں عملیات کے, اور نام بھی اس کو روحانی علاج رکھ رکھا ہے, حالانکہ نہ روحانی علاج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کی طرف تو بہت متوجہ رہتے ہیں, لیکن جو اصل مسنون طریقہ ہے اس کی طرف التفات کم ہے. ہر آدمی تعویذ کی فکر میں ہے, تو فلاں چیز کا تعویذ دے دو, فلاں چیز کا تعویذ دے دو, فلاں چیز کا تعویذ دے دو. جو مسنون طریقہ کیا ہے, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو رکعتیں پڑھو نماز حاجت کی نیت سے, اور لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہم من یسرک مجیبات رحمتک و غائب مغفرتک و منجیات امرک و سلامت من کل اسم و غنیمت من کل بل، یہ پڑھ کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ، براہ راست مانگو اللہ تعالیٰ. ہمارے حضرت حکیم الامت کا مذاق تو یہ تھا کہ بھائی میں تو تعویذ وعویذ لکھنے سے لکھانے سے تعویذ کرنے سے کچھ میری طبیعت نہیں چلتی، میرا اس میں زیادہ دل لگتا ہے کہ جو کچھ حاجت ہو براہ راست اپنے پروردگار کو پیش کر دیں کہ اللہ مجھے یہ حاجت ہے دور ہو، اس پر ثواب ہے. تعویذ پر کوئی ثواب نہیں، جھاڑ پھونک پر ثواب جائز ہے، ثواب نہیں، لیکن دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، جتنی مانگو گے اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک و ذکرک واجعل ہمتنا و ہوانا فیما تحب و ترضا. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں ترقی اور استحکام عطا فرما. یا اللہ یہاں سے بے دینی کو دور فرما دے، اپنے فضل و کرم سے بے دینی کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بے دینی کو دور فرما دے. یا اللہ عالم اسلام پر اس وقت دشمنوں کو جنرگا ہے، اپنے رحمت سے اس درگے سے عالم اسلام کو نکال دے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما کر یا اللہ مسلمانوں کو امن، عافیہ، ترقی اور استحکام عطا فرما، اپنے دین کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے یا فرمائش کی ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.